گرد و پیش. جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عباس سید کی زبانی عالمی خبریں.
ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ کو شرپسندی کا مظہر قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ جب تک خباثت اور رذالت جاری رکھے گا، ایرانی عوام بھی امریکہ مردہ باد کا نعرہ لگاتے رہیں گے. تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی دفاعی اسٹریٹجی کے بارے میں پہلے کی طرح پرعزم ہے. اور ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف نے کہا ہے کہ اگر یورپی ممالک نے ایٹمی معاہدے کے تحت اپنے وعدوں پر عمل درآمد نہ کیا تو ایران کے پاس بھی تمام آپشن کھلے ہوئے ہیں. ادھر عراقی جماعتوں نے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ سیستانی کے بیانات کو اپنے ملک کو بحران اور مشکلات سے نکالنے کا روڈ میپ قرار دیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. دختر مرسل اعظم صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم شہادت کی مناسبت سے ایام فاطمیہ کی آزاداری کا سلسلہ ایران سمیت پوری دنیا میں جاری ہے. تین جمادی الثانی شہزادی کونین، ام الحسنین، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت کی تاریخ ہے. اسی مناسبت سے ایام فاطمیہ کی آزاداری اور سوگواری کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے. ایران میں ایام فاطمیہ کی مرکزی مجالس مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم اور قم میں جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں ہو رہی ہیں، جن میں ہزاروں ازادار اور زائرین شریک ہیں. تہران میں حسینیہ حضرت امام خمینی میں بھی رہبر انقلاب اسلامی کی موجودگی میں گزشتہ تین شبوں سے مجالس کا سلسلہ جاری ہے. قم میں پاکستان اور ہندوستان کے طلاب اور ان ملکوں کے زائرین کی شرکت سے حرم مطہر میں مجالس کا اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ قم میں دیگر مقامات پر بھی اردو زبان میں مجالس ہو رہی ہیں. ایام فاطمیہ کے موقع پر عراق کے مقدس شہروں نجف اشرف، کربلا معلا، قاسمین اور سامرا کی فضا بھی سوگوار و عزادار ہے. پاکستان اور ہندوستان سے بھی خبریں ہیں کہ سبھی شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں صدیقہ طاہرہ کی مظلومانہ شہادت کی آمد کی مناسبت سے ایام فاطمیہ کی مجالس شروع ہو چکی ہیں، جس کے دوران دختر رسول کے فضائل و مناقب اور ان پر پڑھنے والے مصائب بیان کیے جا رہے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امریکہ کو شرپسندی کا مظہر قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب تک خباثت اور رذالت جاری رکھے گا، ایرانی عوام بھی امریکہ مردہ باد کا نعرہ لگاتے رہیں گے. 8 فروری 1979 کو ایرانی فضائیہ کے افسران اور جوانوں نے تہران کے علوی کالج میں قیام پذیر رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے وفاداری کا اعلان کیا تھا. اس دن کی مناسبت سے آج کے جمعہ 8 فروری کو فضائیہ کے سربراہ، اعلی افسران اور جوانوں کی ایک تعداد نے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی خدمت میں حاضری دی اور اسلامی انقلاب اور اس کے اقدار سے اپنی وابستگی اور وفاداری کے عہد کی تجدید کی. اس موقع پر خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ کو شرپسندی اور تشدد کا مظہر کرا دیا. آپ نے فرمایا کہ امریکہ نے آج ہی نہیں بلکہ ہمیشہ بحران اور جنگ و خونریزی کا بازار گرم کیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ نے اپنے مفادات کے لیے ہمیشہ دوسروں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے اور وہ مجسم شرپسند ہے اور اس پر گلہ کرتا ہے کہ لوگ امریکہ مردہ باد کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ میں عام امریکیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ مردہ باد کا مطلب ہے ٹرمپ مردہ باد، مائک پومپیو مردہ باد، جان بولٹن مردہ باد. آپ نے فرمایا کہ امریکہ مردہ باد کا مطلب اس دور کے امریکی حکام مردہ باد ہیں جنہوں نے ایران کے خلاف اور اسلامی ممالک کے خلاف اقدامات کیے، اس کا امریکی قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ جب تک امریکہ خباثت اور رذالت جاری رکھے گا، ایرانی قوم کا امریکہ مردہ باد کا نعرہ بند نہیں ہوگا. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں ایرانی حکام کو نصیحت کی کہ وہ امریکیوں کے ساتھ ساتھ یورپ والوں پر بھی اعتماد نہ کریں. آپ نے فرمایا کہ یورپ والوں سے رابطہ رکھیں لیکن ان پر اعتماد نہ کریں. رہبر انقلاب اسلامی نے فرانس میں مظاہرین کے ساتھ پولیس کے تشدد آمیز رویے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فرانس کی پولیس پیرس کی سڑکوں پر مظاہرین پر حملہ کرتی ہے، انہیں اندھا کر دیتی ہے اور فرانسیسی حکام کمال بے شرمی کے ساتھ ہم سے انسانی حقوق کی پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں. آپ نے یورپ والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا تم انسانی حقوق سے واقف ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یورپ والے نہ صرف یہ کہ انسانی حقوق سے واقف نہیں بلکہ تاریخ میں کبھی بھی انہوں نے انسانی حقوق کو نہیں سمجھا ہے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ نہ ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور نہ یہ قابل احترام ہے. آپ نے اسی کے ساتھ فرمایا کہ البتہ ہم بعض ملکوں کو چھوڑ کے سبھی سے روابط برقرار رکھنے کے قائل ہیں, لیکن اس بات پر توجہ ضروری ہے کہ ہم کس کے ساتھ کس بات کا معاہدہ کر رہے ہیں. تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران اپنی دفاعی اسٹریٹجی کے بارے میں پرعزم ہے اور اس حصے میں کوئی رعایت نہیں کرے گا. تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے اس ہفتے نماز جمعہ کے خطبوں میں ایران کے دزفول نامی بیلسٹک میزائل کی رونمائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ میزائل اسلامی جمہوری نظام کی دفاعی پالیسی کے تحت بنایا گیا ہے اور ایران اپنی دفاعی پالیسی کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ سامراجی ممالک ایرانی عوام کے خیر خواہ نہیں ہیں اور ایرانی حکام کو ان سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. تہران کے خطیب جمعہ نے ایران کے ساتھ یورپ کے مالیاتی سسٹم کے آپریشنل ہونے میں تاخیر اور یورپ کی جانب سے ایٹمی معاہدے کو باقی رکھنے کے لیے ایف اے ٹی ایف میں ایران کی شمولیت کی شرط عائد کیے جانے اور ساتھ ہی ایران کے میزائلی پروگرام پر بات کرنے کے ان کے مطالبے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایف اے ٹی ایف میں شامل ہونا یا نہ ہونا ایران کے اسلامی نظام کا داخلی فیصلہ ہوگا اور ایران فیصلہ کرے گا کہ اسے کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کے عوام اپنی استقامت و پامردی سے امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے اس دور کو بھی عبور کر لیں گے. ایران کے خطیب جمعہ نے ایران کی بابصیرت عوام کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ جہاں بھی انقلاب کو عوام کی موجودگی کی ضرورت ہوئی وہاں انہوں نے بھرپور موجودگی کا ثبوت دیا اور اس سال بھی دشمنوں کی خواہشوں کے برخلاف ایرانی عوام اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 40ویں سالگرہ کے جشن اور ریلیوں میں ہر سال سے زیادہ پرجوش اور پرشکوہ انداز میں شرکت کریں گے. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر یورپی ممالک نے ایٹمی معاہدے کے تحت اپنے وعدوں پر عمل درآمد نہ کیا تو ایران کے پاس بھی تمام آپشن کھلے ہوئے ہیں. رشیا ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپی ممالک جوہری معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں پر قائم رہے, تاہم انہوں نے اس پر عمل درآمد کے سلسلے میں کوتاہی کی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر یورپ نئے مالیاتی نظام انسٹیکس کو ایران کے ایف اے ٹی ایف میں شمولیت یا میزائل پروگرام پر مذاکرات سے مشروط کرے تو ایران کا رد عمل کیا ہوگا تو ڈاکٹر جواد ظریف کا کہنا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ یورپ جوہری معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں پر عمل کرے کیونکہ وہ ایران پر اپنے مطالبات مسلط کرنے کی پوزیشن میں نہیں. انہوں نے کہا کہ ایران نے جوہری معاہدے پر یورپی طرح سے عمل کیا ہے, معاف کیجیے گا, پوری طرح سے عمل کیا ہے, جبکہ امریکہ غیر قانونی طور پر اس معاہدے سے نکلا ہے اور یورپی ممالک نے بھی اس پر عمل درآمد نہیں کیا. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپ نے تہران سے بہت سے وعدے کیے ہیں جن پر عمل درآمد کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یورپ نے ایٹمی معاہدے کو ختم تو نہیں کیا لیکن اس پر عمل درآمد میں کوتاہی ضرور کی ہے. ڈاکٹر جواد ظریف نے ایران کے میزائل پروگرام کے حوالے سے یورپی اور امریکی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے میزائل صرف دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں مگر مغربی ممالک کے ہتھیار خطے کے مظلوم عوام بالخصوص یمن, لبنان, غزہ اور شام کے نتے عوام کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے یورپی ممالک کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے انسٹیکس کے اجراء کو ایف اے ٹی ایف یا میزائل پروگرام سے مشروط کرنے اور ایسی شرائط مسلط کرنے کی کوشش کی جن کا جوہری معاہدے سے کوئی تعلق نہیں تو ایران کے پاس بھی بہت سے آپشن موجود ہیں. عراقی جماعتوں نے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے بیانات کو اپنے ملک کو بحران اور مشکلات سے نکالنے کا نقشہ راہ قرار دیا ہے. عراق کے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ سیستانی نے امریکی صدر ٹرمپ کے مداخلت پسندانہ بیان کے چند روز بعد عراق کے امور میں اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ پلاسٹارٹ سے ملاقات میں کہا کہ عراق کو دیگر ملکوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک اڈے میں تبدیل نہیں ہونے دینا چاہیے. عراق کی حکمت پارٹی کے سربراہ سید عمار حکیم نے آیت اللہ سید علی سیستانی کی ہدایات اور سفارشات کو عراق کے موجودہ بحران کے حل کے لیے نقشہ راہ قرار دیا اور سبھی عراقی جماعتوں سے کہا کہ وہ آپس میں متحد ہو جائیں. عراق کی حزب الدعوی اسلامی پارٹی نے بھی کہا کہ آیت اللہ سیستانی نے عراق کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے جنہوں نے ملک کے سیاسی عمل کی رفتار کو سست کر رکھا ہے ایک صحیح روڈ میپ پیش کیا ہے اور ان کی ہدایات عراقی حکومت اور سبھی عراقی جماعتوں کے لیے بہترین رہنمائی اور روڈ میپ ہے، کیونکہ ان سفارشات میں ملکی قومی ترجیحات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں اصلاح دھڑے نے بھی کہا کہ یہ پارلیمانی دھڑا دیگر دھڑوں کے ساتھ مل کر ملک کو درپیش بحرانوں اور مشکلات سے نکالنے کے لیے آیت اللہ سیستانی کی سفارشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تعاون کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر کہا کہ ایران کا خلائی اور میزائلی پروگرام سلامتی کونسل کی قرارداد کے منافی اور ایٹمی معاہدے کی ناکامی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں امریکی وزیر خارجہ نے لکھا ہے کہ ایران کی جانب سے سیارے خلا میں بھیجنے کے حالیہ تجربے سے ثابت ہو گیا ہے کہ ایٹمی معاہدہ ایران کے میزائلی پروگرام کو روکنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو رکوانے کے لیے تہران کے خلاف مزید پابندیاں عائد کیے جانے کی ضرورت ہے۔ حکومت مراکش نے یمن کے خلاف قائم سعودی اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے ریاض میں تعینات اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق مراکشی عہدیدار نے کہا ہے کہ ان کا ملک سعودی عرب کی کارکردگی میں قائم فوجی اتحاد کے اجلاسوں اور کارروائیوں میں حصہ نہیں لے رہا ہے۔ سمجھ اس موضوع پر سیاسی تبصرہ خبروں کے بعد پیش کیا جائے گا۔ اسلامی جمہوری ایران نے گزشتہ 40 برسوں میں داخلی اور خارجی میدانوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایران کا گزشتہ 40 برسوں میں کیا موقف رہا ہے، اس پر روشنی ڈال رہے ہیں سیاسی امور کے ماہر جناب احمد عباس۔
دیکھیے، اسلامی جمہوری ایران کی ایک اعلانیہ پالیسی ہے، خاص طور پر ایران چونکہ مغربی ایشیا کے علاقے میں واقع ہے اور یہ علاقہ انرجی کے اعتبار سے بہت اہم مرکز ہے، دنیا کا سب سے اہم مرکز سمجھا جاتا ہے، تو استعماری طاقتوں کی شروع سے اس پہ نظر رہی۔ اس کے علاوہ یہ اسلامی مملکت اور اسلامی ریاستوں کا علاقہ ہے، اس لیے بھی استعماری طاقتوں کی نظریں شروع سے یہاں رہی ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کی اعلانیہ پالیسی یہ رہی کہ استعماری طاقتوں کو بے دخل کیا جائے، علاقائی ممالک علاقے کے مسائل کو اپنے ہاتھ میں لیں، استعماری طاقتیں بیرونی طاقتیں ان کو یہاں پر دخل اندازی کا موقع نہیں دینا چاہیے، بدامنی پھیلتی۔ یہ اب ایران کے اعلانیہ پالیسی کو اگر آپ عملی طور پر دیکھیں کہ ایران نے اس میں عملی طور پر کیا کیا، تو شام کے سلسلے میں جو اگر تازہ مثال ہے، اگر ہم ماضی میں جائیں، زیادہ ماضی میں جائیں، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد کے حالات پہ اگر نظر ڈالیں، تو آپ کو تاجکستان میں اسلامی جمہوری ایران کا بہت مؤثر رول نظر آئے گا
کہ وہاں سیاسی کا کردار ادا
کیا، وہاں کے سیاسی عمل میں سالسی کا رول ادا کیا۔ جمہوری آذربائیجان میں آپ کو اسلامی جمہوری ایران کا ایک مؤثر اسلامی جمہوری ایران کا یہ رول رہا۔ اس کے علاوہ اگر آپ بوسنیا کے مسلمانوں کے سلسلے میں دیکھیں، تو ایک رول تو بہت عام نظر آئے گا کہ جو علاقائی ملکوں میں یا گروہوں میں یا جماعتوں میں اگر اختلاف ہے تو اس کو سالسی کر کے اسے حل کیا جائے۔ اگر کسی گروہ پر، کسی ملک پر استعماری طاقتوں کے مظالم ہو رہے ہیں، تو ان کو اس ظلم سے نجات دلائی جائے۔ ابھی آپ زیاد نخالہ صاحب کا بیان سن رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران نے ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کو اپنی حمایت روکی ہو کسی ہر طرح کے حالات میں۔ ایران میں ظاہر ہے 40 سال کی تاریخ بڑے نشیب و فراز کی ہے، ایران پہ بڑی سختیاں رہی، بڑے دباؤ رہے، لیکن کبھی بھی فلسطین کا ساتھ نہیں چھوڑا،
اور یہ ساری سختیاں بنیادی طور پر فلسطین کی وجہ سے ہیں۔
یہ کہا بھی ہے رہبر انقلاب اسلامی نے کہ اگر ایران فلسطین کی حمایت ترک کر دے تو بہت سارے مشکلات اور مسائل ایران کے حل ہو جائیں گے، لیکن ایران کی اصولی پالیسی ہے، اس پر قائم ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اگر علاقے کے ممالک میں، جماعتوں میں کوئی اختلاف ہے تو سالسی کا رول ادا کر کے اسے حل کرے۔ اگر تازہ مثال آپ دیکھیں تو افغانستان کے سلسلے میں ایران اس وقت یہی رول ادا کر رہا ہے کہ طالبان سے مذاکرات، حکومت سے رابطہ رکھتے ہوئے، یعنی کابل کی حکومت کو اعتماد میں لے کر طالبان سے مذاکرات، یہ ایک سلسلہ شروع ہوا جو کہ آگے بھی جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی ملک کو سازش کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اسے نجات دلانا ہے۔ آپ عراق کو دیکھ سکتے ہیں، شام کو دیکھ سکتے ہیں، عراق کے خلاف ایک بھیانک سازش رچی گئی، داعش کا جو وجود ہے وہ ظاہر ایک سازش تھی، اسی طرح سے شام کے خلاف ایک بھیانک سازش تھی جس میں علاقے کے ممالک بھی شامل ہوئے، بہت یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ استعماری طاقتیں، بیرونی طاقتیں تو شامل تھیں۔ تو ہم اگر دیکھتے ہیں مظلومین کی مدد، اگر علاقے کے لوگوں میں اختلاف ہے تو اس میں سالسی کا کردار ادا کر کے اسے اختلاف کو دور کرنا، استعماری طاقتوں کے چنگل سے نجات دلانا، یہ بڑی صاف صاف واضح مثالیں ہیں ایران کی خارجہ پالیسی اور کوششوں کی۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، گرد و پیش میں ابھی آپ نے خبریں سماعت فرمائیں، اور اب پیش خدمت ہے سیاسی تبصرہ۔ سامعین، جیسا کہ آپ نے ابھی خبروں میں سنا، سعودی عرب کے ساتھ مراکش کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، اور اطلاعات ہیں کہ مراکش نے ریاض سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا ہے۔ مراکش یمن کے خلاف جنگ میں سعودی اتحاد میں شامل تھا، لیکن سعودی عرب کے ساتھ مراکش کے تعلقات خاص طور سے سن 2018 کے دوسرے نصف حصے سے خراب ہو گئے۔ ان دونوں ممالک کے تعلقات میں یہ خرابی کیوں پیدا ہوئی، آئیے دیکھتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ مراکش کے تعلقات میں کشیدگی کی سب سے بڑی وجہ سعودی عرب کی توقعات اور مراکش کا ان توقعات کے خلاف ہونا ہے۔ سعودی عرب کی توقعات میں ترکی کے شہر استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے میں ناراض سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد اضافہ ہو گیا۔ ایک طرف مراکش ان ممالک میں شامل تھا جنہوں نے جمال خاشقجی کے قتل کے سلسلے میں سعودی عرب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے سے گریز کیا، اور دوسری طرف مراکش کے خبری ذرائع نے اطلاع دی تھی کہ سعودی عرب پر دباؤ کم کرنے کے لیے مراکش نے فرانس کو راضی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مراکش اور سعودی عرب کے تعلقات میں کشیدگی کی ایک اور وجہ مراکش کی طرف سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورے مراکش کی اجازت نہ دینا ہے۔ محمد بن سلمان نے، جو جمال خاشقجی کے قتل کے اصل ذمہ دار ہیں، نومبر سن 2018 کے اواخر میں G20 کے اجلاس میں شرکت کے لیے ارجنٹینا کا دورہ کیا تھا، اور اسی موقع پر انہوں نے بعض عرب اور افریقی ممالک کا بھی دورہ کیا تھا۔ اسی موقع پر محمد بن سلمان مراکش کا دورہ بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن حکومت مراکش نے اس کی اجازت نہیں دی۔ مراکشی حکومت کے اس رویے کے خلاف سعودی عرب نے بھی اقدام کیا۔ سعودی عرب نے مراکش میں فٹ بال عالمی کپ مقابلوں کے انعقاد کی مخالفت کی۔ مغربی صحرا کے مسئلے میں مراکشی حکومت مخالف محاذ کی حمایت کی، اور مراکش کے لیے سعودی مالی امداد بھی روک دی۔ علاوہ ازیں العربیہ ٹی وی چینل، جو اہم ترین سعودی خبری ذریعہ ہے اور مکمل طور پر آل سعود کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے، نے ایک پروگرام میں مغربی صحرا سمیت مراکش کے جغرافیائی اختلافات کو اٹھایا تھا۔ مراکش اور سعودی عرب کے تعلقات میں کشیدگی کی تیسری وجہ قطر کے ساتھ مراکش کے قریبی تعلقات کا جاری رہنا ہے۔ مراکش نے سعودی عرب سے دوری اختیار کی، لیکن قطر کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کو جاری رکھا ہے، بلکہ ان تعلقات کو فروغ دیا ہے، جبکہ قطر اور سعودی عرب کے تعلقات جون سن 2017 سے اب تک غیر معمولی کشیدگی کا شکار اور منقطع ہیں۔ اس سلسلے میں انٹرنیٹ اخبار رائے الیوم نے پچھلے ماہ ایک رپورٹ شائع کی تھی، جس کا عنوان تھا 2018 سعودی عرب سے مراکش کی دوری کا سال۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ مراکش نے سن 2018 میں ایک ایسا اقدام کیا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور وہ تھا خلیج فارس کے عرب ممالک، خاص طور سے سعودی عرب سے دور رہنے کی پالیسی کا آغاز۔ لیکن دوسری طرف اس نے قطر کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کو باقی رکھا۔ ان حالات میں مراکش نے یمن کے خلاف جارے سعودی اتحاد سے الگ ہو کر ریاض سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ اسی سلسلے میں مراکش کے وزیر خارجہ نے چند ہفتے پہلے الجزیرہ ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی قیادت والے اتحاد میں مراکش کی مشارکت میں تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ آخری بات یہ کہ مغرب اور قطر اور کسی حد تک کویت کے رویے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عرب ممالک اب خارجہ پالیسی میں آزادی کی اور سعودی عرب کی تسلط پسندانہ پالیسیوں کی واضح اور مزید مخالفت کی سمت قدم بڑھا رہے ہیں۔ سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش ختم ہوتا ہے۔